یہ اشعار ہمارے محبوب شیخ مرشدی و مولائی سیدی و سندی سید عشرت جمیل میر صاحب دامر قاتم عالیہ کے ہیں. در مدح مرشد محبوب ما مخدوم علماء قطب دورہ غوث وقت مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں یہ فارسی کے اشعار ہیں جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی جی
اے مہجبین و محل پا پیش تو در سجدہ بتا رویت زن وارے خدا رشک بتا نے آزری اے مہجبین و محل پا.
اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجدہ ریز ہو گئے. انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتان خوبرو کے لیے باعث رشک ہے.
اے مہجبین و محلقا پیشے تو در سجدہ بتا رویت زی انوار خدا رشک بتا نے آزری من عاشق شیدائے تو اے درد لم سودائے تو از نرگس شہلائے تو گاہے بسویم بنگری از نرگس شہلائے تو گاہے بسویم بنگری.
اس کا مطلب ہے اے شیخ میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں, میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے, بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجیے. پھر آگے فرماتے ہیں
بودن بغربت بردرت بہتر ز تاج سلطنت کم تر ز گرد کوچت جاہو جلال قیصری.
غریب الوطنی میں اے شیخ آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تخت و تاج سے بہتر ہے, آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہو جلال سے بہتر ہے. عجیب اشعار. پھر آگے فرماتے ہیں
حقا گرا سہبائے تو از لطف از مینائے تو دے جرعہ آتشی ساقی بنازے دل بری.
اے شیخ بے شک آپ کی شراب محبت الہیہ بے حد گرا ہے اور بہت ہی کمیاب ہے, لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجیے.
حقا گرا سہبائے تو از لطف از مینائے تو دے جرعہ آتشی ساقی بنازے دل بری. اے مہجبین و محلقا پیشے تو در سجدہ بتا رویت زی انوار خدا رشک بتا نے آزری. مجنوں اگر دیدے تو را تائب شدے ازما سوا بر پائے تو فتا شدے وز عشق لیلا عشبری.
سبحان اللہ. فرماتے ہیں مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے تائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلا سے نجات پا جاتا.
مجنو اگر دیدے تو را تائب شورِ عظما سے وا بر پائے تو افتا شدے وضع عشق لیلا عشوری.
اور آگے زبردست فرماتے ہیں, اس کا پہلے مطلب بتا دیتا ہوں. یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہیں. آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے, یعنی واصل باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہیں. اب اس کی فارسی اشعار سنیے.
ای میر تو میرد بتو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری. ای میر تو میرد بتو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری.
مقتا ہے حضرت والا دامت برکاتہ مالیہ کا, فرماتے ہیں
جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا رب تے خفی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا رب تے خفی.
مجلس کے بعد حضرت والا احقر نے حضرت والا سے عرض کیا, یعنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ مالیہ نے حضرت والا رحمت اللہ سے عرض کیا کہ حضرت کی محبت میں کچھ اشعار ہوئے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا سناؤ. ایک صاحب نے بہت عمدہ ترنم سے پڑھا. حضرت والا رحمت اللہ نے اشعار بہت پسند فرمائے اور فرمایا جب ان اشعار کی شرح ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حضرت یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ مالیہ امیر خسرو کے مقام سے یہ اشعار کہے گئے ہیں. بہت اونچے مضامین بیان ہوئے ہیں. مثلا یہ شعر کہ مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو عشق لیلا سے توبہ کر لیتا اور اس کا عشق لیلا عشق مولا سے بدل جاتا. دوپہر کے کھانے کے بعد ایک صاحب نے عرض کیا بہت اچھے اشعار ہیں اور پڑھنے والے نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا اشعار اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں اور بہت اونچے مضامین ہیں. یہ اشعار بھی ہمارے موجودہ شیخ ثانی حضرت اقدس سیدی حسین ادی محبی و محبوبی, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کی دھڑکن, امت کے بھی محسن, ہمارے بھی محسن, ہاتھ پکڑ پڑ کے چلا رہے ہیں ہمیں حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ مالیہ. اگر حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ مالیہ ہمیں حضرت والا رحمت اللہ کا جو ہے تعارف نہیں کرواتے تو ہم حضرت والا کو کچھ بھی پہچان نہیں سکتے تھے. اس کا نام ہے نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت والا دام برکات عالیہ کے اشعار ہیں
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں
حضرت والا کو یہ اشعار بہت پسند تھے مولانا ابراہیم کشمیری جو پڑھتے تھے تو ان سے ایک بار فرمایا تھا کہ مجھے یہ اشعار روزانہ سنایا کرو
اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں سبحان کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی آرو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں
یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ خالی شعر و شاعری ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے میں واللہ بقسم کہتا ہوں کہ اس وقت تو 30 برس ہوئے تھے 46 برسوں میں ایک لمحے کو بھی کبھی حضرت کو میں نے اللہ سے غافل نہیں دیکھا کبھی کوئی غفلت کی بات حضرت والا کی زبان مبارک سے نہیں سنی چاہے حضرت ہنس رہے ہوں چاہے حضرت کچھ اور باتیں کر رہے ہوں چاہے دین کی باتیں کر رہے ہوں چاہے تنہائی میں اپنا خوشتوئی کی باتیں کر رہے ہوں لیکن کبھی بھی ہر وقت ہما وقت حضرت کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ سننے والوں کے دل بھی اللہ کی طرف کھینچے رہتے تھے کوئی دوسرا ایسا مذاق کرے جیسے قرار صاحب سے ماشاءاللہ بہت اللہ والے تھے لیکن کچھ عرصے پیدا وہ کرتے تھے دل میں پھر ایک ظلمت سی معلوم ہونے لگتی تھی حضرت کے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کتنی ہنسی ہنسائیں کتنے ہنسی خود بھی حضرت بہت زور سے ہنستے تھے بات کسی بات کے اوپر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دل حضرت والا کا دل اللہ سے غافل ہو ہوا وقت باخدا یہ اس پہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے قسم کا تو کوئی اعتبار نہیں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن مسلمان کی قسم ہے تو اس کی نہ کسی درجے میں تو اہمیت ہے تو یعنی دل کی آواز ہے کوئی شعر نہیں کیسا گناہ کیسی معصیت یا تو غفلت نام بھی کی کوئی چیز نہیں تھی کبھی زندگی میں جنہوں نے گناہ نہیں کیا مادرزاد ولی بچپن ہی سے اللہ تعالی کی طرف جبکہ چھوٹے بچوں کو یاد بھی نہیں آتا اس کو آسمان کو دیکھ کے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت خیال آتا تھا کہ جب گود میں تھے یہ زمین آسمان کس نے بنایا ہے جب اور بڑے ہوئے تو پھر یہ شعر پڑھتے تھے اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں تذکرۃ المصنف میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ میں راتوں کو جاگتا تھا آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کے یہ شعر پڑھتا تھا اور اللہ کی یاد میں رویا کرتا تھا طائف صاحب نے کہا کہ جو جس سے دیکھتے ہیں خود اندھیرے کیا ہیں یہ تائب اسے خبر ہی نہیں وہ جس نے دیکھے ہیں کھلتے ہی آنکھ مل کے چراغ اولیاء اللہ کے چراغ جنہوں نے دیکھے آنکھ کھلتے ہی اور اس کو کیا معلوم کہ گناہ کے اندھیرے کیا چیز ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ نور ہی میں رہے نور ہی والے تھے صاحب نور تھے سراپا نور تھے بعض وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت والا کا جسم نہیں ہے صرف نور ہی نور ہے
کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں
میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی یادیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں اور مقتا ہے حضرت والا دام رکاتم عالیہ کا
خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں
یعنی اللہ تعالیٰ باتوں سے جن خواہشات سے ناراض ہوتے ہیں جن آرزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کا خون کرنے کو جو شیخ کہتے ہیں ہمارے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی حسرت کی بات ہے بڑی تکلیف مشقت کی بات ہے وہ بہت غم کی بات ہے لیکن دراصل عشرت یعنی عیش کی آرام کی سکون کی باتیں ہیں ان حرام خواہشات کا خون کرنے سے سکون ملتا ہے اس کا انجام سکون ہے اور اس پر ان خواہشات پر عمل کرنے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے سے بظاہر تو عشرت ہے بظاہر تو آرام ہے لیکن اس کا انجام جو ہے بے سکونی بے چینی اور زندگی عذاب ہو جاتی عذاب ہوتی ہے منہ میں کباب اور دل پر عذاب حضرت والا فرماتے وہ کتاب اچھا ممتاز صاحب میں خود ہی کر دیتا ہوں بھائی دیکھو یہ تصویر وغیرہ بنانا جو ہے یہ بالکل ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اور یہ چاہے وہ ڈیجیٹل کی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو حرام ہے جو علماء اول تو کوئی عالم بھی اس کو آج تک حلال کا فتویٰ نہیں دیا جن حضرات نے یہ علمی بات بتائی کہ ڈیجیٹل کی تصویر جو ہے وہ تصویر نہیں اتنی بات کہی ہے اس سے آگے یہ فتویٰ نہیں دیا اس کا دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے لہٰذا جہاں سے یہ فتویٰ یہ بات بزرگان دین اور علماء نے ارشاد فرمائی، وہاں بھی وہ ڈیجیٹل تصویر سے قابل تصویر نہیں لینے دیتے، خاص نگرانی ہوتی ہے اور یہ دیکھو کوئی تصویر تو نہیں بنا رہا، تو اس کو جائز سمجھنا بالکل ہی حرام ہے، نفس کا دھوکا ہے، علماء پر الزام ہے. ان علماء نے کہا کہ ہم نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، ہم نے تو ایک رائے علمی دی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم نے فتویٰ دے دیا کہ تصویر کھینچنا شروع کر دو. تو اس کو آپ رکھیے، یہاں جب آؤ اللہ کی محبت سیکھنے آؤ، اگر یہ گناہ کا کام ساتھ کر لیا تو بجائے ثواب کے گناہ جاریہ بن جائے گا، آپ لے کے جائیں گے تو دوسرا دیکھے گا، دوسرے تیسرا دیکھے گا، پھر وہ فوٹو کھینچے گا. جب تک وہ تصویر اس طرح چلے گی، آپ کا نام ہے اعمال میں سب کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، تو کیا فائدہ ہے ایسا کام کرنے سے. لہذا یہاں اگر کوئی صاحب تصویر کھینچیں گے، آئندہ کوشش کریں گے تو ہم کیمرہ چھین لیں گے ان کا، اور پھر واپس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ کی فرما برداری سیکھنے کرنے ہم بھی آتے ہیں، اسی واسطے کہ آپ حضرات کی برکت سے ہمیں بھی توفیق ہو جائے اور ہمیں بھی ہم استقامت دین پر حاصل ہو جائے. تو ایسا کام جو آپ کریں گے تو اس سے اگر ہم اس میں تسامح کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، لہذا کیمرہ بھی جائے گا اور بہت ناراضگی الگ ہوگی. اتنے لوگوں کا یہاں اس سے دل دکھے گا جو یہاں آتے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں، ان کا دل دکھنا جو ہے سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے، کسی بھی اللہ والے کا دل دکھ جائے. یا اتنے لوگ آتے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں، سب کو ہم اللہ کے ان کے اخلاص میں کوئی شبہ ہی نہیں. آنے والوں کے لیے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. بس یہ لوگ اللہ کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف پہنچے گی اور آپ کے لیے ایک مستقل گناہ ہوگا. اللہ سے میں وہ کرو پناہ مانگو اس چیز سے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. پہلے کون سے جب کیمرے نہیں تھے تو کون تصویریں کھینچتا تھا، کون تصویریں بناتا تھا؟ جو بناتے تھے ان کو لوگ برا سمجھتے تھے، ان کے یہاں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. ایسے وہ واقعہ تھا کہ جو لوگ مصوری کرتے تھے اور جانداروں کی تصویریں ہاتھ سے بناتے تھے، ان کے یہاں خاندان والے بائک کاٹ کر دیتے تھے، نہ کوئی کھاتا تھا نہ پیتا تھا. آج کل کچھ بھی نہیں، کیمرہ ہے جس بچہ تصویر کھینچ رہا ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ایک وقت قیامت کا آئے گا کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ کی طرف بلائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ کرنے کو برا نہیں سمجھیں گے، گناہ کرنے کو برا نہیں سمجھیں گے اور گناہ پھر گناہ کی طرف بلائیں گے، اور جو گناہ نہیں کرے گا اس کو حقیقت اور برا سمجھیں گے، مذاق اڑائیں گے. وہی زمانہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیا وہ ہو کے رہے گا. تو اپنے آپ کو جس چیز سے منع فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بچو، تبھی کامیابی ہے، ورنہ یہ آنا جانا یہاں کا سب بیکار ہو جائے گا. اللہ کی جہاں جب نافرمانی کرو گے تو یہاں سے کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی بجائے فائدے کے نقصان لے کے جاؤ گے. اس لیے آئندہ کوئی ایسی حرکت یہاں نہ کرو. خوب غور سے سن لو، ایک دوسرے کو بتا بھی دیں کہ تصویر کھینچنا بالکل حرام ہے، اس کو برداشت نہیں کرتے. نہ یہاں نہ خانقاہ میں، وہاں حضرت والا کی تصویر کھینچتے تھے، میں نے کئی لوگوں کی پٹائی بھی کی. جب مانے نہیں ہو بار بار ہوا تو ان کی پٹائی بھی کی، پھر کیمرہ بھی ہم نے لے لیا تھا، مگر وہ خیر منت سماجت کر کے مولانا سے لے گئے. لیکن پھر بارہ روز پٹائی کی برکت سے ان کی پھر ان کی آئندہ ہمت نہیں ہوئی. تو ایسی نوبت کیوں آئے بھائی؟ کوئی پٹنا اچھی بات تو نہیں پڑھیے کیا ہے کہاں تک یہاں تک یہ سے پڑھیے مضمون مستقل چل رہا تھا وہ تو خیر علمی تھا شروع میں بعد میں یہ پڑھ لیجیے کہ جو بچے نہ ہوتے
حدیث شریف میں آتا ہے خزائن شریعت و طریقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں حدیث شریف میں آتا ہے لولا رجال خشعون و شیوخ رکعون و اطفال رضعون و بہائم رتعون لصببنا علیکم العذاب الصبا اگر دودھ پیتے بچے کمر جھکی ہوئی بڑے بوڑھے اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب بارش کی طرح نازل ہوتا. معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں بڑے بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کی برکت ہے جو ہمیں عذاب سے بچا رہے ہیں, جبکہ آج یورپ کا معاشرہ بڑے بوڑھوں کو سمجھتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور شہر سے باہر مرغی فارم کی طرح اولڈ ہاؤس میں ڈال دو. یہ کیا ہے؟ یہ جانوریت ہے. اسی لیے انگریزوں کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے. تو انین کہتے ہیں آواز کے ساتھ رونے کو. یہاں آواز کی قید لگانی پڑے گی, لہذا انین کا ترجمہ ہوا گناہگاروں کا آہ و نالا, ماس صوت, مگر ہلکی آواز سے رونے کا نام انین ہے. زور سے چلانا کہ سارا محلہ جاگ اٹھے اور سب لوگ گھبرا جائیں, یہ انین نہیں ہے. انین کہتے ہیں سسکیوں سے رونے کو. تو ایسا رو انین کہتے ہیں سسکیوں سے رونے کو تو ایسا رو جس سے امت مایوس نہ ہو, کیونکہ اگر ہر آدمی چلانے لگے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اسلام میں تو بڑی مشکل ہے, شاید کوئی مصیبت آ جاتی ہے, شاید کوئی مصیبت آ جاتی ہے. لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہستہ آہستہ رو لو. جیسے بچہ دو تین سیکنڈ سسکیاں لیتا ہے تو آواز بڑی ہلکی ہوتی ہے, مگر ماں باپ کو بڑا رحم آتا ہے. اسی طرح اللہ کو بھی بندوں کی سسکیوں پر بڑا رحم آتا ہے. اس انین سے آپ پیاروں میں سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے. اچھا, اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, ابکو فعلم تبکو فتبا کو, اگر سسکی بھی بھرنی نہ آئے, رونے جیسی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو رونے والی شکل بنا لو, جیسے کہ رو رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے, میرے ماضی کو بخش دیجئے, آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتا ہوں کہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا, آئندہ بے غیرتی اور کمینہ پن نہیں کروں گا. انگریز کی لید. ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے گھوڑا چلا جائے اور لید پھوڑ جائے, ایسے ہی انگریز چلا گیا اور لید یعنی اپنے طور طریقے چھوڑ گیا اور ہم اس کو سونگ رہے ہیں. نو سفر المظفر 1421 ہجری مطابق 14 مئی سن 2000 بروز اتوار بعد نماز عصر, بر مکان حافظ یاسین صاحب پی آئی اے افسر راولپنڈی. شریعت و طریقت کی عاشقانہ تعریف. آج بعد نماز عصر بہت سے لوگ حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟
مہینے کا ہے
حضرت, یہ مئی سن 2000,
مئی 30 مئی کو حضرت والا کا راولپنڈی کا تشریف لے گئے تھے. یا صحت کی حالت میں یہ آخری سفر تھا. جی
ایک صاحب نے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے. ارشاد فرمایا کہ شریعت احکام ظاہرہ کا نام ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، معاملات وغیرہ، اور طریقت نام ہے احکام باطنہ کا، کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، اخلاق حمیدہ سے دل مزین ہو جائے اور اخلاق رذیلہ سے دل پاک ہو جائے. شریعت احکام ظاہرہ کی کمیت بتاتی ہے کہ مغرب میں 3 رکعت ہیں، عشاء میں 4، لیکن ان رکعت کو کس کیفیت احسان و خشوع اور خلوص اور اخلاص سے احسان و خشوع اور اخلاص سے پڑھا جائے، یہ طریقت ہے. اللہ پر جسم فدا کرنے کا نام شریعت ہے اور دل فدا کرنے کا نام طریقت ہے. سبحان سبحان
شریعت جو ہے وہ کمیت بتاتی ہے کہ 3 فرض پڑھو اور عشاء کی 4 فرض، دوسرے میں 3 متر ہیں، اسی طرح تمام احکام بتاتی ہے، لیکن اس احکام کو کس طرح ادا کرو، کس محبت سے ادا کرو، اس کا نام طریقت ہے. اس کی یہ طریقت کیا ہے؟ یہ حکم آ گیا کہ کونو مع الراکعین، تم ایسی جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت سے ادا کرو، نماز کی پابندی کرو. اور کیا اور کرو مات راکین اور نماز پڑھو. سلو مار مسلیم، یعنی نماز پڑھو جب مسلیوں کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے. اور صلاۃ قائم کرو، واقیم الصلاح، نماز قائم کرو. تو کیسے قائم کرو؟ یہ تو حکم شریعت ہو گیا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طریقت شریعت کا بھی بتا دی، طریقت بھی اس کا بتا دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. میری جیسی نماز تو تم نہیں پڑھ سکتے، کوئی نبی بھی نہیں پڑھ سکتا جو سید الانبیاء کی نماز ہے، لیکن جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں کیسے سجدے میں جاتا ہوں، کس طرح رکوع کرتا ہوں، کس طرح قعدے میں بیٹھتا ہوں، اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس احسانی کیفیت کی نقل کر لو، یہی طریقت ہے. اقیم الصلاح شریعت ہے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی یہ طریقت ہے. اس کو محبت کے ساتھ ادا کرو، جیسے آپ کے سیرے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پھک رہی ہے، تو وہ کیفیت تو ہم نہیں لا سکتے لیکن اس کی نقل کر سکتے. کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے تو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اس کی نقل کر لو. تو اقیم الصلاح اور ورکعوا مع الراکعین، یہ تو شریعت کا حکم ہے، شریعت ہے، اور اس کو کس طرح ادا کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ادا کرتے ہوئے دیکھا، یہ طریقت ہے.
اکیس سفر المظفر 1421 ہجری مطابق 26 مئی سن 2000 بروز جمعہ،
4 دن پہلے، بیماری سے 4 دن پہلے کا بیان ہے.
بروز جمعہ بعد نماز فجر، بوقت مجلس ذکر، بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ، گلشن اقبال 2، کراچی. شرح حدیث اللہم لا تخزنی فانک العالم الى آخر.
پہلا والا ختم ہو گیا.
جی فرمایا کہ حدیث پاک کی دعا ہے، اللہم لا تخزنی فانک بی عالم ولا تعذبنی فانک علی قادر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ان کو رسوا نہ فرمائیے، اور اس درخواست کا ہم کو کیا حق ہے؟ ہم یہ درخواست آپ سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے کہ فاء تعلیلیہ سے اس کی علت بیان فرما دی، فَإِنَّكَ بِعَالِمٍ، کیونکہ آپ میرے تمام گناہوں کو جان رہے ہیں، اور جس کو عیروں کا علم ہو وہ جب چاہے رسوا کر سکتا ہے، لہذا ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہم آپ کو کہ آپ ہم کو رسوا کر دیں، لہذا ہم اس کے مستحق ہیں کہ آپ ہم کو رسوا کر دیں، ولا تعذبنی، اور مجھے عذاب نہ دیجئے۔ یہاں بھی فاء تعلیلیہ سے اس کی علت اور سبب بیان فرما دیا، فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِر، کیونکہ مجھ کو عذاب دینے کی آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، اور جو پوری قدرت رکھتا ہو اس کو عذاب دینا کچھ مشکل نہیں۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان رحمت ہے، اور آپ نے امت کا کتنا اکرام فرمایا، اور امت کی کتنی پردہ پوشی فرمائی، کہ یوں نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو رسوا نہ فرما اور میری امت کو عذاب نہ دے۔ اگر آپ چاہتے تو یہ عنوان اختیار فرما سکتے تھے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس پر عذاب ممتنع اور محال ہے، لیکن اس نبی رحمت پر کروڑوں کروڑوں صلاۃ و سلام ہو جنہوں نے اپنی امت کی خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے اس کی خطاؤں کو خود اوڑھ لیا، اور اپنی ذات گرامی کو پیش فرمایا کہ اللہم لا تحزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما اور مجھے عذاب نہ دے، حالانکہ اس سے مراد یہی ہے کہ میری امت کو رسوا نہ فرما اور میری امت کو عذاب نہ دے۔
یہ تو حدیث کتنے محدثین بیان کرتی، لیکن یہ انداز اور یہ نقطہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کے بجائے کہ اللہ میری امت کو عذاب نہ دے، کیونکہ آپ اس پہ پوری طرح قادر ہیں، اپنے وہ امت کی خطاؤں کو اپنی ذات مبارک پر اوڑھ لیا کہ اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے، حالانکہ نبی پر تو معصوم ہوتا ہے، گناہ وہ کر ہی نہیں سکتا، محال ہے اس کے لیے، لیکن آپ نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو جوش جلانے کے لیے اپنے اوپر اوڑھ لیا کہ اللہ مجھے رسوا نہ فرما، بجائے یہ فرمانے کی کہ میری امت کو رسوا نہ فرما، وہ گناہوں کی جو آپ کے اوپر محال تھا اپنے اوپر اس کو امت کی خطاؤں کو اوڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر لیا کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے، کیونکہ آپ مجھ پہ پوری طرح اللہ اللہ تخصینی مجھے رسوا نہ کیجیے، فإنک علیہ قادر، کیونکہ آپ مجھ پہ قادر ہے، اللہ اللہ تخصینی فإنک بی عالم، کیونکہ آپ مجھے پوری طرح جانتے باخبر ہیں میرے گناہوں سے۔ تو کیا عمدہ نقطہ ہے، بہت سین بہت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ الہامی تشریح ہے، یہ الہام ہے، سارے علماء جی بھی تو حضرت کے گھٹنوں صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے، مولانا عبدالحمید صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے جو علماء سے اور اساتذہ کرام سے بڑے بڑے علماء سے احادیث سنی ہے، شرح سنی ہے، لیکن جو اور قرآن پاک کے تفسیریں سنی ہیں، لیکن حضرت والا جو بیان فرماتے ہیں وہ کہیں نہیں سنی، وہ بالکل الہامی ہے۔ یہ نقطہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا، یہ محبت کا یہ عنوان سوائے حضرت اہل عشق کے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور میں تو کہتا ہوں اقرب الیقین ہے کہ حضرت کے علاوہ کسی سے یہ نقطہ بیان شاید ہی کیا ہو، اقرب الیقین ہے کہ نہیں کیا، یہ حضرت کو اللہ تعالی نے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر سے پڑھیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ مجھ کو رسوا نہ فرمائیے، اور اس درخواست کا ہم کو کیا حق ہے؟ ہم یہ درخواست آپ سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے کہ فاء تعلیلہ سے اس کی علت بیان فرما دی، فَإِنَّكَ بِعَالِم، کیونکہ آپ میرے تمام گناہوں کو جانتے ہیں، اور جس کو عیب
آپ مجھے رسوا نہ کیجئے، دوسرے نے اس کی علت بیان کر دی کہ کیوں، کیا وجہ ہے اس کی، کہ کیونکہ آپ میرے تمام گناہوں کو جانتے ہیں، میرے سارے گناہوں سے باخبر ہیں، اس لیے اور جب جو باخبر ہوتا ہے وہ جب چاہے رسوا کر دے، تو آپ کیونکہ میرے تمام گناہوں سے باخبر ہیں اس لیے رسوا نہ فرمائیے.
اور جس کو عیبوں کا علم ہو وہ جب چاہے رسوا کر سکتا ہے، لہذا ہم اس کے مستحق ہیں کہ آپ ہم کو رسوا کر دیں. ولا تعذبنی، اور مجھے عذاب نہ دیجئے. یہاں بھی فاء تعلیلیہ سے اس کی علت اور سبب بیان فرما دیا، فَإِنَّكَ عَلَيَّ قادر، کیونکہ مجھ کو عذاب دینے کی آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، اور جو پوری قدرت رکھتا ہو اس کو عذاب دینا کچھ مشکل نہیں. اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان رحمت ہے، اور آپ نے امت کا کتنا اکرام فرمایا، اور امت کی کتنی پردہ پوشی فرمائی، کہ یوں نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو رسوا نہ فرما اور میری امت کو عذاب نہ دے. اگر آپ چاہتے تو یہ عنوان اختیار فرما سکتے تھے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس پر عذاب ممتنع اور محال ہے. لیکن اس نبی رحمت پر کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام ہوں، جنہوں نے اپنی امت کی خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے اس کی خطاؤں کو خود اوڑھ لیا اور اپنی ذات گرامی کو پیش فرمایا کہ اللہم لا تحزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما اور مجھے عذاب نہ دے، حالانکہ اس سے مراد یہی ہے کہ میری امت کو رسوا نہ فرما اور میری امت کو عذاب نہ دے. تو اللہم لا تحزنی اگرچہ منفی درخواست ہے، کہ اس منفی میں ایک مثبت درخواست بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمیں رسوا کرنے کی آپ کو قدرت ہے تو رسوا نہ کرنے کی قدرت بھی آپ کو ہے، کیونکہ فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے، یعنی قدرت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کر سکے اس کو نہ بھی کر سکے. جیسے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہاتھ گرا بھی سکتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ اٹھا سکے اور گرا نہ سکے تو اس کا نام عربی زبان میں تشنج ہے، اور اردو میں اکڑ جانا، اور فارسی میں کزار، اور انگریزی میں ٹیٹنس ہے. تو اے اللہ جب فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے اور فلسفہ آپ ہی کی مخلوق ہے، آپ پر قاضی اور حاکم نہیں ہے، فلسفے کے حوالے سے تو صرف ہم اپنی ادائیں حصول رحمت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کے قاعدے سے جب ہمارے اخضاء پر آپ قادر ہیں تو عدم اخضاء پر بھی قادر ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ آپ مجبور نہیں ہیں کہ رسوا کرنے پر قادر ہوں اور رسوا نہ کرنے پر قادر نہ ہوں. پس جب دونوں چیزوں کی آپ کو قدرت ہے تو آپ اپنی قدرت اخضاء کا ظہور نہ فرمائیے، بلکہ قدرت عدم اخضاء کا ظہور فرمائیے، یعنی رسوا کرنے والی صفت کا ہم پر ظہور نہ کیجئے، بلکہ اس کی ضد اور عکس یعنی رسوا نہ کرنے والی صفت کا ہم پر ظہور فرمائیے، کیونکہ اگر صفت اخضاء کا آپ نے ظہور فرمایا تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہر مالک اپنے غلاموں کی آبرو کا خیال رکھتا ہے. جیسے اگر کسی کے نوکر کی عادت چوری کی ہے تو مالک اس پر کسی دوسرے کو مقرر کرتا ہے کہ یہ ہمارا پرانا نوکر ہے، دیکھو یہ چوری نہ کرنے پائے، اس سے ہماری بھی بدنامی ہوگی کہ ہمارا ہو کر چوری کرتا ہے. تو اے اللہ جب دنیا کے آقاؤں کی مخلوق رحمت کا یہ حال ہے، جب دنیا کے آقاؤں کی مخلوق رحمت کا یہ حال ہے، تو آپ تو دنیا بھر کی رحمت کے خالق ہیں، آپ کی رحمت بے پایا کو کیسے پسند ہوگا کہ آپ کے نالائق غلام رسوا ہو جائیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں، ولا تعذبنی، اور اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجئے، یہاں بھی منفی میں مثبت درخواست پوشیدہ ہے کہ جب عذاب دینے کی قدرت آپ میں موجود ہے تو عذاب نہ دینے کی بھی آپ کو قدرت ہے، لہذا آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ عذاب نہ دینے کی قدرت کا مجھ پر ظہور فرمائیے۔ عذاب دینے کی قدرت کا
یہ علمی نکات ہے، کیسے عجیب و غریب ہے، یہ علماء کو وجد آ جائے اس کو کیا یاد کرے، جب قدرت آپ کو حاصل ہے تو عذاب دینے کی قدرت حاصل ہے تو نہ قدرت عذاب نہ دینے کی بھی قدرت حاصل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عذاب دینے کی قدرت ہو اور نعوذ باللہ اللہ مجبور ہو کہ عذاب نہ دے سکے، جب دونوں قدرتیں آپ کو حاصل ہیں تو ہم کو عذاب نہ دیجیے۔
لہذا آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ عذاب نہ دینے کی قدرت کا مجھ پر ظہور فرمائیے، عذاب دینے کی قدرت کا ظہور نہ فرمائیے۔ اور فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِر، اس میں فائے تعلیلیہ ہے کہ چونکہ آپ مجھ پر پوری قدرت رکھتے ہیں، میں تو آپ کی قدرت کے تحت ہوں، اور جو تحت قدرت ہو اس کو عذاب دینا قادر مطلق کو کیا مشکل ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا میں تو پوری طرح آپ کے بس میں ہوں، آپ میری پٹائی نہ کیجئے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا تاکہ امت عذاب سے بچ جائے۔ احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے، ہمارے حضرت والا امیر صاحب دامت برکاتہ تحریر فرما رہے ہیں کہ یہ مضمون بیان فرما کر حضرت مرشدی دامت برکاتہ نے نہایت درد سے فرمایا کہ سارے عالم کے محدثین سے اس حدیث کی شرح سنو، پھر اس فقیر کی قدر معلوم ہوگی کہ اللہ اس فقیر کے قلب پر کیسے علوم میرے بزرگوں کے صدقے میں نازل فرماتے ہیں۔
اس وقت جو میں نے عرض کیا مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ حضرت والا یہ فرما چکے ہیں، اس وقت میں خود ہی میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا کے محدثین کی شرح سن لو، یہ نکات نہیں ملیں گے، عقل بل یقین ہے، حضرت خود فرما رہے ہیں، کیسے پڑھ گئے، مزہ آ گیا اس وقت، واللہ بالکل یاد نہیں تھا، یہ مضمون حضرت خود بھی فرمایا ہے۔
احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ مضمون بیان فرما کر حضرت مرشدی دامت برکاتہ نے نہایت درد سے فرمایا کہ سارے عالم کے محدثین سے اس حدیث کی شرح سنو، پھر اس فقیر کی قدر معلوم ہوگی کہ اللہ اس فقیر کے قلب پر کیسے علوم میرے بزرگوں کے صدقے میں نازل فرماتے ہیں۔ یہ علوم کتابوں سے نہیں ملتے، یہ اللہ والوں کی غلامی سے ملتے ہیں۔ جن کے کانوں نے اپنے بڑوں کی زبان سے تعلق نہیں رکھا، ان کو اپنے بڑوں جیسا بولنا نہیں آیا، کیونکہ بچہ وہی بولتا ہے جو اپنے باپ سے سنتا ہے۔ عرب کا بچہ عربی بولتا ہے بغیر مدرسہ گئے ہوئے، انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے بغیر قواعد و گرامر پڑھے ہوئے۔ اپنے بڑوں کی بات جو غور سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو وہی بڑائی اور طرز بیان اپنے بڑوں والا دیتے ہیں، اور جو صرف کتاب دیکھتے ہیں ان کے اندر نقل علم تو ہوگا مگر اصل علم کا فیض نہیں ہوگا۔ اپنے بڑوں کی بات کان سے سننا سنت صحابہ ہے، صحابہ ہمیشہ اپنے پیغمبر سے سنتے تھے، اس لیے اس میں بہت برکت ہے۔
ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ ہم سے حضرت کی قدر نہ ہو سکی، معاف فرمائے یا رب العالمین، معاف زیادہ فرمائے تھا اللہ کا شکر۔ آج یہ پہلی دفعہ باقی مصلاح پہ شریعت اور سلو کما رہے کمونی سلی حضرت والا کی برکت سے یہ طریقت ہے، کس کیفیت سے نماز ادا کرو، یہ طریقت ہے جو کہ سلو کما رہے کمونی سلی سے معلوم ہوتی ہے، اور احکام شریعت جو ہے وہ عقیم الصلاح اور اسی طرح دوسرے وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، اور جو اس طرح کے احکام ہیں، جتنے احکامات شریعت کے ہیں وہ کمیت کہلاتی تعداد کہلاتی ہے, اور وہ شریعت کا حکم ہے, وہ شریعت ہے. لیکن کس کیفیت اور اخلاص اور احسانی کیفیت سے اور کس درد سے اس کو ادا کرو, بس اس کا اللہ نے طریقہ رکھ دیا ہے. اور ورنہ وہ پہلے ہی سے موجود ہے, کوئی الگ سے بعد میں یہ پیداوار نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز ادائیگی سے وہ کیفیت طریقت کی آپ نے ہمیں بتا دی, اس کا نام صوفیانہ طریقت رکھ دیا. ورنہ وہ تو خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے, وہ اس میں موجود شریعت کے اندر ہی موجود ہے, طریقت شریعت کے اندر ہی موجود ہے. بس فرق یہ ہے کہ شریعت کا احکام ہے, اور احکام کی محبت سے ادائیگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ادائیگی یہ طریقت ہے, اس کا نام طریقت رکھ دیا. ورنہ وہ شریعت میں موجود ہے, کیونکہ نبی تو شریعت کو لے کے آتا ہے اور اس کی ادائیگی کے طریقے بھی سکھاتا ہے اپنے عمل سے, کس طرح نماز پڑھو, کس طرح روزہ رکھو, اس میں کیا کیفیت ہو, اور کس طرح جہاد کرو. یہ سب جان دینے کا جذبہ پیدا کرنا, شریعت کے حکم تو محبت سے ادا کرنا, اسی کا نام طریقت رکھ دیا صوفیہ نے. ورنہ وہ خود شریعت کے اندر طریقت موجود ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے, آپ کی طرز زندگی کی صورت میں ہے, آپ کی ابدیت کے صورت میں ہے. اس کی نقل کر لو, فتبعونی کیا ہے, کوئی تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو گے, فتبعونی میری اتباع کرو, جو احکام شریعت کے میں کر لایا ہوں ان کو بجا لاؤ, ان کو جس طرح سے میں ادا کرتا ہوں اس کی نقل کر لو. فتبعونی اللہ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. میرے شیخ کی برکت جاہل ناکار ابھی کسی کام کے نہیں, حضرت والا کی برکت سے یہ سب کچھ جو کچھ کام ہوا اللہ قبول فرمائے. میں اس کا اہل نہیں تھا, آج بھی سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جب پڑھتا ہوں کہ میرے کرم سے کیسے لکھے گئے مسانی, میں اس پہ خود حیرت میں پڑ جاتا ہوں, خود میں حیرت میں پڑتا ہوں. دوسرا کیا حیرت میں پڑے گا کہ میرے کرم سے کیسے لکھے گئے, جبکہ میں باقاعدہ عالم تھا, جو کچھ حضرت سے سورہ پڑھا تھا اور جو کچھ پڑھا بھی تھا مشکات تک اور جلالہ تک, اور فقہ جو ہے ہدایا پڑھا, سمجھ کے پڑھا, حضرت کی برکت ایسی تھی. مگر جو کچھ پڑھا وہ اس کی ایسے نہیں ہے, وہ جو کچھ حضرت سے سنا وہی کام اسی سے بنا, جو کچھ سنا کام اسی سے بنا. وہی باتیں یاد ہیں, وہی قواعد یاد ہیں جو حضرت سے سن لیے بس, اور جو پڑھے وہ کچھ اگر آپ کوئی کہے تو ہم بتا بھی نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے جو حضرت کے صاحب نے عربی عبارت پڑھواتے تھے بنگلہ دیش میں, اور جنہوں نے 50 سال حدیث پڑھائی تھی, تو وہ حالانکہ بہت سے میں تو ایک بالکل ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, تو ایک عبارت انہوں نے پڑھی تو میں نے اس کو محسوس ہوا کہ حضرت یہاں محمد صاحب کرے, تو میں نے پوچھا حضرت یہ ایسی تو نہیں ہے, ہاں ہاں ایسے ہی میں نے غلط پڑھ دیا. پھر حضرت کو بتایا حضرت شریف میری آج غلطی پکڑ لی تو کیا شیخ کی برکت تھی؟ میں کہاں وہ پچاس سال حدیث پڑھانے والے تو میرے دل میں ویسے آیا میں نے ادب سے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ عبارت ایسے تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو ایسے ہی ہے، میں غلط پڑھ رہا تھا۔ پھر خدا کے حضرت سے اور یہ حضور ڈاکی بہت یہ حضرت کے عاشق سب سے پہلے وہی بیٹھ ہوئے تھے، مجھ سے بھی دام عبر کرتے تھے، تو بڑی خوشی میں بتایا کہ حضرت نے میری آج یہ غلطی پکڑ لی اور اس راہ کی اس کی ان کی بھائی کی بات ہے، میں نے اس راہ کی تھوڑی تھی، میں نے تو ایسی پوچھ لیا تھا اور وہ بھی جانتے تھے اس وقت اس طرح پڑھ گئے، پڑھنے تسامو ہو گیا، مگر ان کی فرائیت تھی کہ آگے حضرت سے عرض کر دیا تو جو کچھ سنا وہ اسی سے کام بنا، بس حضرت دل میں اتار دی اور جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف کرنا۔ اور کیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے پانچ منٹ، آج ان کو فون کر لوں کہ وہ
گناہ کب متروک ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے تارک بنو تب گناہ متروک ہوں گے، جب تک تارک نہیں بنو گے گناہ متروک نہیں ہوں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ چھوڑیں، خود بخود گناہ چھوٹ جائیں، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ چھوڑتے نہیں تو گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ پہلے آپ تارک بنیے، پھر گناہ خود بخود متروک ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں یہی کرو کہ گناہ نہ کرو۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ یہی کرو کہ گناہ نہ کرو۔ گناہ چھوڑنے کا فعل کرو تو گناہ چھوٹنے کا فعل خود صادر ہو جائے گا۔ آپ تارک ہوئے کہ گناہ متروک ہوئے، اور جو گناہ ترک نہیں کرتا وہ قصدن دشمن کی گود میں جاتا ہے اور حق تعالی کے سایہ رحمت سے خروج اور ایگزٹ کرتا ہے۔ انتہائی بیوقوف اور احمق ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا انتہائی بے عقلی اور بیوقوفی کی دلیل ہے۔ اگر عقل سلامت ہو آدمی گناہ نہیں کر سکتا، وہ سوچے گا کہ اتنے بڑے صاحب قدرت کو کیسے ناراض کروں جو دونوں جہان کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے اسی حالت گناہ میں موت دے دے، یا کتا اور سور بنا دے، یا ابھی زمین پھاڑ دے اور مجھے اس میں دھنسا دے۔ لہذا گناہ وہی کرتا ہے جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی۔ صحیح العقل اور صحیح الدماغ آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔
جی
صحیح، اگر کیا فرمایا آخر میں؟
ارشاد فرمایا کہ اگر عقل سلامت ہو آدمی گناہ نہیں کر سکتا، وہ سوچے گا کہ اتنے بڑے صاحب قدرت کو کیسے ناراض کروں جو دونوں جہان کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے اسی حالت گناہ میں موت دے دے، یا کتا اور سور بنا دے، یا ابھی زمین پھاڑ دے اور مجھے اس میں دھنسا دے۔ لہذا گناہ وہی کرتا ہے جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی۔ صحیح العقل اور صحیح الدماغ آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔
بس یہی دھمتی حضرت والا کی، اسی میں حضرت والا کی پوری جد و جہد تھی، جو سب سے بڑا گناہ تھا بدنظری اور سرپرستی، اس تو تھا ہی، لیکن ہر گناہ حضرت حضرت والا کو کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اور اسی غم میں حضرت والا بیمار ہو گئے، کیونکہ کھلنا بنگلہ دیش میں سفر ہوا تھا، حضرت کو 103 بخار تھا، تو حضرت والا اپنے قبرے میں تھے، وہاں ایک قریب میں ایسی حال ہے، ایسی بڑا حال تھا، برابر میں کا قبرہ تھا، رات کے 12-1 بجے کے قریب سب کو بلایا، جتنے سالکین سب جگہ ہو جاؤ، وہ کمرہ بھر گیا، حضرت والا تشریف لائے اسی بیماری میں سب، اور یہ فرمایا کہ یا تو گناہ چھوڑ دو، آنکھوں میں حضرت کے آنسو جاری تھے، یا تو گناہ چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو، کتنی ایسا جملہ کہ سب کے سب دہاڑے مار کے رونے لگے، یہ فرما کے حضرت تشریف لے گئے، کس قدر اس بیماری میں بھی حضرت والا کو یہی دھن تھی کہ ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں، بس یہی اسی دھن میں ہم لوگوں کا جب شیخ اسی بھی حضرت والا کو اسی غم میں بیمار ہو گئے، جیسے کہ حالات سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی بارہ حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ غم مجھے رہتا تھا، میرے خاص لوگ بھی جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، ایسا نہیں کر رہے، اسی غم میں حضرت والا بیمار پڑ گئے، تو ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ابھی حیات ہے باقی، ابھی میں زندہ ہوں، پھر تو موقع نہیں رہے گا، مرنے کے بعد تو گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، اس وقت کوئی حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اب تو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں رہی، اب تو گناہ خود بخود چھوٹ گئے، تو گناہ چھوٹنے سے اجر نہیں ملتا، گناہ چھوڑنے سے اجر ملتا ہے، جب تم زندہ ہو اور اختیار ہے کہ گناہ کر بھی سکتے ہو اور چاہے نہیں بھی کر سکتے، گناہ کا تقاضا ہوتا ہے کر بھی سکتے ہو اور چاہو تو اس تقاضے کو روک کے گناہ نہیں بھی کر سکتے، تو اس وقت اجر ہے گناہ سے رکنے کا، گناہ چھوڑنے کا، گناہ چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ چھوٹنے کے بعد کچھ نہیں، خود بخود چھوٹ گئے، پھر کوئی اجر نہیں رہا، لہذا شیخ کو جو غم تھا ہمارے، اللہ ہم سب کو بھی اور ہم سب کو توفیق دے کہ اسی دھن میں زندہ رہیں، اور اسی دھن میں تلاش خراش میں پوری زندگی لگے رہیں، اور گناہ چھوڑنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں کہ چاہے جان چلی جائے پھر بھی نہ چھوڑ نہیں چھوڑیں گے، کبھی ٹھوکر لگ جائے تو شیخ کو اطلاع کریں، اور اپنے خوب اللہ سے گر گرا کے معافی مانگ کے پھر اللہ والے بن جاؤ، اور پوری جان کی بازی لگا دو کہ گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی خطا کبھی ہو جائے احیانا کبھی کبھار، تو ٹھوکر لگی جاتی ہے بعض دفعہ، تو ابھی مایوس نہ ہو، توبہ کر کے پھر اللہ عزم کر لو کہ آئندہ جان دے دوں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، بس انشاءاللہ آپ متقی کے متقی ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں چلو، بس یہی ہے کہ گناہ کو چھو زہر سے زیادہ خطرناک سمجھو، یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے والا تشکنی بیمار سے ادھک، اے اللہ مجھے شقی و بدبخت نہ بنا معصیت سے، گناہ سے، معلوم ہوا گناہ میں خاصیت ہے بدبختی اور شقاوتی، اور نہ آپ یہ دعا نہ فرماتے، اگر شقاوت نہ ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے اللہم لا تشقینی بمعصیت، مجھے شقاوت نہ دے معصیت کے ذریعے سے، یعنی تو اس میں خاصیت شقاوت کی بدبختی کی ہے، بہت سو کا خاتمہ خراب ہو گیا، مسلمان تھے لیکن اسی گناہ کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو گیا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، ایک صاحب تھے وکیل، ابھی کا قصہ ہے، حضرت والا جب ناز مواد میں تھے، نماز روزہ کچھ نہیں کرتے تھے، حضرت والا نے اسے کبھی کبھار آ جاتے تھے حضرت کے پاس، حضرت والا اسے جیسے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کیے, کیوں کہ پیشہ ہی وکالت کا تھا, تو آپ نماز تو کم سے کم پڑھ لیا کیے, کہاں سے آپ پڑھ لوں گا, ایسی کہہ کے ٹال دیتے تھے. بیٹھ تھے نہ کچھ تھے, قریب میں رہتے تھے, کبھی چلتے چلاتے ایسی آ کے ملاقات چلے گئے. حضرت نصیر فرما کبھی فرماتے تھے تو بھائی ایسے ہی ٹال دیتے تھے, کبھی مسجد قریب کی مسجد تھی کبھی نہیں گئے. تو یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا, نزات آئی ہو گیا, تو لوگوں نے تلقین کی کلمہ سے کلمہ پڑھنے لگے ان کے سامنے, تو کہنے لگے کہ ارے بھائی میری فلاں فائل تو رہا اور فلاں اس کے مقدمے کے فلاں آدمی پہ اتنے پیسے باقی ہیں, وہ پیسے لے لو, اور یہ کو یہ کہتے کہتے جان لے کے نکل گئی. تو جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی مرتے وقت منہ پہ آتی ہے. تو اگر ہم گناہ ملوث رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہمیں تنبیہ کر دی کہ شقاوت کا بدبختی کا ذریعہ گناہ ہے, تو اس سے بچے. زہر سے بھی زیادہ اپنے لیے ہم اپنے لیے مضر سمجھیں. زہر تو جسم کو ختم کرتا ہے, اور یہ گناہ ایمان تک کو ختم کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی جان کی بازی لگانے کی جان لڑانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا فرما دیتے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا دے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا دے گا. اچھا کافی دیر ہو گئی, مگر چلو 24 گھنٹے میں ایک گھنٹے کی ہو جائے, اگر ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے تو اللہ کے راستے میں ہے. اللہ اسے قبول فرمائے, ہماری میری بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے, آپ کی مغفرت کا اور ہم سب کی بلندی درجات کا ذریعہ بنائے, اور جیسا حضرت ہمیں چاہتے تھے اللہ ہمیں ویسا بنا دے. حضرت تو چلے گئے لیکن اللہ آپ تو الحمد للہ حی قیوم ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, اور آپ اپنے متقی بندوں کی مراد کو پورا کر دیے. جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتے تھے اللہ ہم سب کو, حاضرین کو بھی اور غائبین کو بھی ویسے ہی بنا دیے, بدون استحقاق, بدون صلاحیت, محض اپنے فضل و کرم سے, اور یا صدیقین کی آخری سرحد پر منتہا تک ہمیں پہنچا دیجیے. اگرچہ یہ بات ہم تو اس کے منہ ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ اس بات کو مانگے, مگر آپ کری ہیں, آپ کے کرم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. اپنے حضرت کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا, ان کی نقل میں مانگتے ہیں کہ ان کی نقل کی برکت سے ہماری اس اثر کی برکت سے ہماری نقل میں بھی وہی فیض عطا فرما دیں ان کے, اور ان کی مراد کو پورا فرما دیں. یا اللہ قبول فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.